بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. فرماتے ہیں کہ اصل مقصود ان میں سے کچھ نہیں، چونکہ یہ سب غیر اختیاری چیزیں، بلکہ اصل مقصود حق تعالیٰ کا راضی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. جس کا ذریعہ اب یہ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوں گے؟ کیا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جو چھپی ہوئی ہو؟ بتائیے. اللہ تعالیٰ کا راضی کرنا تو ہر بندے پہ فرض ہے، تو یہ ایسی بات تو نہیں سکتی، کوئی چھپی ہوئی بات ہو یا کوئی مشکل بات ہو، بہت ہی آسان اور بہت ہی کھلی ہوئی بات ہو سکتی. یہ بالکل غلط بات ہے. شریعت میں یا تصوف میں یا طریقت میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں. ہاں بعض اوقات بعض باتوں کو دو وجہ سے اس انداز سے بتاتے ہیں کہ کہیں وہ ناقدری نہ کرے، اس لیے پہلے اس کی استعداد کو دیکھتے ہیں، پہلے اس کی طلب کو دیکھتے ہیں، یہ الگ چیز ہے. تو اصل مقصود تو حق تعالیٰ کا راضی کرنا ہے، جس کا ذریعہ بہت واضح ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا. بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، شریعت کے حکم کو مانو اور اس کے اوپر چلو، قصہ ختم. شریعت پہ جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ راضی. اور یہی ہے کسوٹی. اگر کوئی شخص کو اگر یہ ہو جائے کہ پتہ نہیں مجھ سے اللہ میں راضی ہے یا ناراض ہے، اپنے عمل کو دیکھو، تمہارے عمل میں اگر گناہ نہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہے. تو یہ جو شریعت کے حکم ہیں، شریعت کے احکام ہیں، ان پر پورے طور سے چلنا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اور یہی مقصود ہے ان حکموں میں، یعنی ان احکام میں. بعض متعلق ظاہر کے ہیں، جیسے نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ، اور جیسے نکاح اور طلاق اور ادائے حقوق زوجین اور قسم اور کفارے قسم وغیرہ، اور جیسے لین دین اور پیروی مقدمات اور شہادت اور وصیت اور تقسیم ترکہ وغیرہ، اور جیسے سلام و کلام اور طعام منام قعود و قیام مہمانی اور میزبانی وغیرہ. یہ جو احکام ہیں جو ان چیزوں سے متعلق ہیں، ان مسائل کو علم فقہ کہتے ہیں. اور بعض متعلق باطن کے ہیں. باطن یعنی سوچ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر دیکھنے سننے پہ اختیار دیا ہے پورا، یہ جوارح ہیں، ان سے یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں جو ابھی بیان ہوئی، روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور کھانا اور پینا اور رہنا اور سہنا، یہ سب جوارح سے ہوتے ہیں، یہ ظاہری احکام ہیں، ان کو فقہ کہا جاتا ہے. لیکن بہت سے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں اور حدیث میں آئے ہیں جو متعلق باطن کے ہیں، یعنی سوچنے سے ہوتے ہیں، یعنی ان اعمال کا صدور سوچنے سے ہوتا ہے. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ میں عمل اگر کر رہا ہوں تو ساتھ بیٹھے ہوئے کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، بس بندہ جانتا اور اللہ نہیں جانتا. یہ باطنی اعمال ہوتے ہیں. سوچ کا تو کسی کو پتہ نہیں میں کیا سوچ رہا ہوں. تو یہ جو اعمال باطن کے متعلق ہیں، ان کی مثال ہے خدا سے محبت رکھنا فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت فرض ہے. کہاں سیکھو گے؟ جب تک طریق طے نہیں کرو گے کہاں سے محبت حاصل ہوگی؟ اور خدا سے ڈرنا یہ بھی فرض ہے. خدا کو یاد رکھنا یہ بھی فرض ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے. ایک دن وجہ کی کتنی کثرت سے حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو یاد رکھو. دنیا سے محبت کم ہونا کہ وہ گناہ کا ذریعہ نہ بن جائے، یہ فرض ہے. اور خدا کی مشیت پر راضی رہنا، یعنی اعتراض نہ کرنا، فرض ہے. حرص نہ کرنا، لالچ نہ کرنا. عبادت میں دل کا حاضر رکھنا، خشوع واجب ہے. اس کا آسان ترین طریقہ کہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ تم عبادت کرو تو اس طریقے سے کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہو. بس یہی تصور کر لو. اور اس کی پہچان یہ ہے، یہ تصور تمہارا ہوا یا نہیں ہوا، یہ پہچان یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ سامنے ہوں تو کیا کرو گے بتاؤ. آدمی تو محتاج ہے، فوراً لمحے سے کچھ مانگنے لگ جاؤ گے. محتاج تو محتاج رہے گا، اور کچھ نہیں تو معافی مانگو گے. بس یہ حال ہو جائے گا دل کا کہ جیسے جو حال دعا میں ہوتا ہے، دعا میں ہمیشہ یہ حال ہو جاتا ہے اسی لیے دعا کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. بندہ کچھ مانگے اللہ میں سے, یا اللہ مجھ کو فلاں چیز دیجیے, ایسے مانگتا ہے آدمی تو کیسا لگتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. بس یہ جو دل کا حال عاجزی کا ہے, یہی ہے خشوع مطلوب. اس کو پیدا کرو اور اس تصور سے پیدا ہو جائے گا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. کر کے دیکھ لو, نماز میں فرق پڑ جائے گا. لیکن یہ ہر وقت کرنے کا کام ہے, ہر وقت مشق اتنی ہوگی اتنا اس کا پھل ملے گا. عبادت میں دل کا حاضر رکھنا, دین کے کاموں کو اخلاص سے کرنا, کسی کو حقیر نہ سمجھنا, خود پسندی یعنی عجب نہ ہونا, غصے کو ضبط کرنا. غصے کو ضبط کرنے کا حکم ہے. غصے کو ضبط نہیں کیا تو گناہ ہوگا. غصے کے تقاضے پر عمل حرام ہے, اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے. خیر جب ہو جائے تو توبہ کرو. تو یہ جو ہے اخلاق, یہ بھی احکام ہے اللہ تعالیٰ کے, ان میں بھی فرض و واجب ہے. ان اخلاق کو سلوک کہتے ہیں, یہ سب اخلاق کہلاتے ہیں, اور ان اخلاق کے مجموعے کو سلوک کہتے ہیں. وہ فقہ تھا اور یہ سلوک. اور مثل احکام ظاہری کے ان احکام باطنی پر عمل کرنا بھی فرض و واجب ہے. میں حکیم الامت سے صاف لکھ گیا, ان پر عمل کرنا فرض و واجب ہے. نیز باطنی خرابیوں سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آ جاتی ہے, جیسے قلت محبت حق سے نماز میں سستی. یہ محبت عقلی ہے, یہ وہ محبت نہیں کشش اور طبی محبت. طبی محبت میں ایسا نہیں ہوتا, طبی محبت میں سوئے گا تو سوئے گا ٹاٹ سے, وہ تو طبیعت کا غلام ہے. جس وقت طبیعت سونے کی چاہے گی سوئے گا, اور جس وقت کشش ہوگی کشش کرے گا, وہ اس کا کچھ حد بھروسہ نہیں. محبت عقلی ہے جو بیٹھ جاتی ہے, جو بندہ سوتا بھی ہو تو سوتے سوتے اٹھ جائے گا, بار بار گھڑی دیکھے گا. جب تک کبھی آپ کا کوئی ضروری کام ہو تو کیا کرتے ہیں, اسی طرح کا حال ہوتا ہے. جیسے قلت محبت حق سے نماز میں سستی ہو گئی, یا جلدی جلدی بلا تعدیل ارکان پڑھ لی, یا بخل سے, بخل ایک مرض ہے باطنی, اس سے زکوٰۃ اور حج کی ہمت نہ ہوئی, یا کبر اور غلبہ غضب سے کسی کا فرض ظلم ہو گیا, حقوق تلف ہو گئے, اور مثل ذالک. اگر ان ظاہری اعمال میں احتیاط بھی کی جائے, تب بھی جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوتی وہ احتیاط چند روز سے زیادہ چلتی نہیں. یہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود اپنی اصلاح کر لیں گے یہ کتاب میں پڑھ کے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ایسی اصلاح چلتی نہیں. پس نفس کی اصلاح ان دو سبب سے ضروری ٹھہری, لیکن باطنی خرابیاں ذرا سمجھ میں کم آتی ہیں, اور جو سمجھ میں آتی ہیں ان کی درستی کا طریقہ کم معلوم ہوتا ہے, اور جو معلوم ہوتا ہے نفس کی کشاکشی سے اس پر عمل مشکل ہو جاتا ہے. ان ضرورتوں سے پیر کامل کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے, اور ان کا علاج و تدبیر بھی بتلاتا ہے, اور نفس کے اندر درستی کی استعداد اور ان معالجات میں سہولت اور تدابیر میں قوت پیدا ہونے کے لیے وہ کچھ اذکار و اشغال کی بھی تعلیم کرتا ہے, اور خود ذکر اپنی ذات میں بھی عبادت ہے. پس سالک کو, یعنی اس کو جو سلوک میں ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو ٹھیک کر رہا ہے, پس سالک کو وہ کام کرنے, دو کام کرنے پڑتے ہیں. ایک ضروری کام کہ احکام شرعیہ ظاہری اور باطنی کی پابندی, صرف ظاہری کی پابندی کافی نہیں ہے, باطنی احکام کی بھی پابندی کرے, یعنی جب شکر کا موقع ہو تو شکر کرے, جب صبر کا موقع ہو تو صبر کرے, جب تفویض کا موقع ہو تفویض کرے, جب گناہ جیسے حسد کا تقاضا اٹھا اس کے خلاف کرے. اسی طرح سے تو ایک کام تو اس کو یہ کرنا پڑتا ہے, یہ تو فرض و واجب ہے, ضروری ہے, نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. دوسرا مستحب ہے کہ کثرت ذکر ہے. اس پابندی احکام سے خدا تعالی کی رضا اور قرب, اور کثرت ذکر سے زیادت رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے. احکام پہ عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں, گناہ نہیں کرتا. جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی, خوش ہوا اللہ اس سے, خوش ہوئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پکی بات ہے. اور جو کثرت ذکر کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور زیادہ ہوگی اور قرب بڑھے گا. اب حقوق طریقت کہ کرنا کیا پڑے گا, اس کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, یہ حقوق طریقت. اگر تم طریق پہ چلنا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو, تو فرماتے ہیں طریق میں داخل ہو کر جو کام کرنے پڑے، کہتے ہیں مرید ہونا چاہتے ہیں ہو جائیے، کرنا یہ پڑے گا. نمبر ایک، بہشتی زیور کے 11 حصے اول سے آخر تک ایک ایک حرف کر کے پڑھنے یا سننے پڑیں گے. نمبر دو، اپنی سب حالتیں بہشتی زیور کے موافق رکھنی پڑیں گی. بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ تقاریب میں عورتوں کا جمع ہونا جائز نہیں. اگر اپنے قریبی رشتہ دار محرم کے ہاں بھی تقریب یا محفل ہو تو اگر وہ گئی گنہگار ہوگی، اور شوہر نے اجازت دی تو وہ بھی گنہگار ہوگا. اس پہ عمل کہاں ہے؟ اپنی سب حالتیں بہشتی زیور کے موافق رکھنی پڑیں گی، اور جو کام کرنا ہو اس کا جائز ناجائز ہونا معلوم نہ ہو کرنے سے پہلے علماء اہل حق سے پوچھنا پڑے گا، ان کے بتلانے کے موافق عمل کرنا ہوگا. نماز پانچوں وقت جماعت سے پڑھنی ہوگی. دیکھیے نماز پانچوں وقت، یعنی کہ فجر کی اس میں شامل نہیں، چار وقت تو نہیں لکھی، نماز پانچوں وقت جماعت سے پڑھنی ہوگی. البتہ اگر کوئی عذر شرعی ہو تو جماعت معاف ہے، اور اگر بلا عذر غفلت سے رہ جائے تو ندامت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے. یہ جو کبھی کبھی آتا، یعنی کہ مہینے میں ایک بار ایسا ہو گیا، جس کی روز جماعت جاتی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس کو تو علاج کرانا پڑے گا، تو حد درجہ غفلت ہے، جماعت چلی جا رہی ہے. اگر مال بقدر زکات ہو تو زکات دینی ہوگی. مسائل اس کے بہشتی زیور میں ملیں گے. اسی طرح کھیت اور باغ کی پیداوار میں 10واں 20واں حصہ دینا ہوگا. اگر حج کی گنجائش ہو تو حج کرنا پڑے گا. اسی طرح گنجائش کی صورت میں عید میں صدقہ فطر اور بقرعید میں قربانی ضروری ہوگی. اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. یاد رکھو بیوی بچوں کے حقوق ہیں، بیوی کو چھوڑ کے تم نکل جا نہیں سکتے کہیں دین کا نام لے کر. بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کے ساتھ رہے. ان کا یہ بھی دینی حق ہے کہ ان کو ہمیشہ شریعت کے احکام بتلاتے رہو. آسان طریقہ اس کا پڑھے ہوئوں کے لیے یہ ہے کہ شب و روز میں تھوڑا سا کوئی وقت مقرر کر کے بہشتی زیور اول سے آخر تک اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سنا دیں اور سمجھاویں، اور جب وہ ختم ہو جائے پھر شروع کر دیں. عمر بھر کرتے رہو، اور جب تک ان کو مسائل خوب پختہ یاد نہ ہو جاوے سناتے رہیں. اور تجربہ یہ ہے کہ کبھی بھی یاد نہیں ہوتے، تو پڑھتے ہی رہو. اور جو ان پڑھ ہیں وہ ایسا کریں کہ جو بات دین کی کسی عالم سے سنا کریں اس کو یاد کر کے گھر والوں سے ضرور کہہ دیا کریں. یہ تو ہو گئے کرنے کے کام، اور کچھ ہیں چھوڑنے کے کام. یہ کام چھوڑنا پڑیں گے، داڑھی مڑانا، داڑھی کٹانا جبکہ چار انگل سے زائد نہ ہو، داڑھی چڑھانا، اور کچھ پرانی رسمیں سر میں چاند کھلوانا، کھنڈی رکھنا، یہ تو اب ہے نہیں، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ یا لنگی پہننا، یا کرتا چوغا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یا امامہ کا شملہ آدھی کمر سے نیچے چھوڑنا، یا عورتوں کو کھڑا جوتا یا مردانہ لباس پہننا، یا باجیدار زیور پہننا، یا ایسا کپڑا باریک یا چھوٹا پہننا جس میں بدن کھلا رہے، کسی عورت یا مرد کو بری نگاہ سے دیکھنا، یا عورتوں اور لڑکوں سے زیادہ میل جول رکھنا، مرد کو کسی نامحرم عورت کے پاس یا عورت کو کسی نامحرم مرد کے پاس بیٹھنا، یا تنہا مکان میں رہنا، یا بدون سخت مجبوری کے سامنے آ جانا، اگرچہ وہ پیری ہو یا رشتہ دار ہو، اور جہاں سخت مجبوری ہو وہاں سر اور بازو اور کلائی اور پنڈلی اور گلے کا گلا کھولنا نامحرم مرد کے سامنے حرام ہے. منہ کے سامنے بھی گھونگھٹ رہنا بہتر ہے، اور عمدہ پوشاک اور زیور کے ساتھ تو سامنے آنا بالکل ہی برا ہے. اسی طرح نامحرم مرد و عورت کا باہم ہنسنا بولنا، ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، یہ سب چھوڑ دینا چاہیے. اور ختنہ، عقیقہ یا شادی میں جمع ہونا یا برات میں جانا، البتہ عین نکاح کے وقت پاس پاس کے مردوں کا جمع کر لینا مضائقہ نہیں. پاس پاس کے لوگ آ گئے، کوئی قریب میں لوگ ہیں، کارڈ چھپوانے کی ضرورت نہیں، دور دور سے بلانے کی ضرورت نہیں. یا کوئی کام فخر و نمود کا کرنا، جیسے آج کل رسم و رسوم کا کھانا کھلانا لینا دینا ہوتا ہے. اسی طرح فضول خرچی کرنا یا کپڑے میں بہت تکلف کرنا، یہ بھی فخر و نمود میں داخل ہے. لڑکیوں کو ورثے کا حصہ نہ دینا، رشوت کی آمدنی کھانا، تصویر بنانا یا رکھنا، یا براہ شوق کتے رکھنا، یا آتش بازی یا کبوتر بازی یا مرغ بازی وغیرہ کرنا، اور اس کے لیے بچوں کو اجازت یا پیسے دینا, گانا سننا, موسیقی بھی حرام ہے, گانا بھی حرام ہے. باجے سے یا بے باجے ہو, صاف لکھا ہے, گانا سننا باجے کے ساتھ یا بے باجے, یعنی موسیقی کے ساتھ یا بغیر موسیقی کے بھی گانا حرام ہے. اسی میں گراموفون بھی داخل ہے. عرسوں میں جانا, بزرگوں کی منت ماننا, فاتحہ, نیز گیارہویں وغیرہ کرنا, رواج کے موافق مولد شریف کرنا, تبرکات کی زیارت کے لیے عرس کا سا انتظام کرنا, اس میں مردوں عورتوں کا خلط یا سامنا ہو جانا, شب برات کا حلوہ پکانا, محرم کا تہوار بنانا, رمضان میں ختم قرآن پر شیرینی ضرور کر کے بانٹنا یا ٹونے ٹوٹکے کرنا, فال کھلوانا, کسی نجومی یا سیب سے کوئی بات پوچھنا, غیبت کرنا, چغلی کھانا, جھوٹ بولنا, تجارت میں دھوکہ دینا, بلا استراب ناجائز نوکری کرنا یا جائز نوکری میں کام خراب کرنا, عورت کا خاوند کے سامنے زبان درازی کرنا, یا اس کا مال بلا اجازت خرچ کرنا, یا بلا اجازت کہیں جانا, اور حافظوں کا مردوں پر قرآن پڑھ کر یا تراویح میں قرآن سنا کر کچھ پیسے لینا, یا مولویوں کو واعظ پر یا مسئلہ بتلانے پر اجرت لینا, یا بحث و مباحثہ میں پڑھنا, درویش مزہ لوگوں کو پیری مریدی کی حوص کرنا, یا تعویذ گنوں کا مسئلہ رکھنا. یہ ہے فہرست مختصر کرنے نہ کرنے کے کام. کچھ کام بتائے گئے کرنے کے ہیں, کچھ کام بتائے گئے کہ نہ کرنے کے ہیں. غالباً یہ کتاب خط السبیل میں بھی آ گیا ہے, اس کا خیال رکھا جائے. یہ حقوق طریقت فرما کر حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین.